الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظم طوبہ اور میرے قابل احترام اور نہایت عزیز تحریکی بھائیوں, ساتھیوں, مجھے خوشی ہے کہ پنجاب بھر سے, دور دراز علاقوں سے تحریک کے کارکن یہاں پر جمع ہیں. وہ لوگ کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں اس شمع کو روشن رکھنے, اس دیے کی لے اور لو کو بڑھانے اور دور دور تک اجالوں کو پھیلانے کا اہتمام کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ مسلسل اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ذمہ داران جمعیت اپنے مقصد سے وابستگی میں زیادہ سے زیادہ کھرے ثابت ہوں, اس سے آشنائی اور قرب پیدا کریں, اور مقصد کی لگن اور تڑپ اسی کا سراپا بن جائیں, اور یہی ان کی پہچان, یہی ان کی شناخت, اور یہی ان کا تعارف قرار پائے. لہذا ایسی تربیت گاہیں اور ایسی مجلسیں اور نشستیں تذکیر کے لیے ہوتی ہیں, یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں, بھولے ہوئے نغموں کو اثر نو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں, دلوں کے تاروں کو چھیڑنے اور جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں, اور خوابیدہ انسانوں کو اٹھانے کے لیے اور منزل کی طرف چلانے کے لیے ہوگی. دائی اور قرآن, یہی ہمارا موضوع ہے, یہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے. اس موضوع پر مسلسل پڑھنا, مسلسل سوچنا اور اس موضوع کا ہو رہنا, یہ پوری زندگی کا سبق بھی ہے, پوری زندگی کا مشن بھی ہے, اور پوری زندگی کے لیے اس موضوع میں پروگرام اور لائے عمل بھی. دائی اور قرآن ایسا موضوع ہے کہ جس کی کوئی پہنائی اور کوئی انتہا نہیں ہے. اس کا آپ جس قدر بھی مطالعہ کریں گے, اس موضوع پر جس قدر بھی تبادلہ خیال کریں گے, اپنے دامن میں موتیوں کو سمیٹیں گے, اپنے مستقبل کو آراستہ اور پیراستہ کریں گے, اور اپنے حال کو بھی جگمگ کرتا پائیں گے, اسی سے ایمان کو نمو ملتی ہے. اسی موضوع میں ایمان کے لیے سہارا بھی ہے, ولولہ بھی ہے, اور ایمان کو بڑھانے اور مسلسل بڑھانے کا عنوان بھی ہے. لہذا دائی اور قرآن, یہ پوری زندگی کا موضوع ہے, بلکہ ساری تربیت گاہ میں جتنے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا وہ سب اسی موضوع کے ذیلی عنوانات اور ذیلی موضوعات ہی ہوں گے. بلکہ خود اگر دائی پر بھی ہم بات کریں تو یہ خود ایک مکمل موضوع ہے, اور اگر حوالہ قرآن کا بھی ہو, یعنی دعوت اللہ کا بھی, تو پھر یہ موضوع مزید نکھر جاتا ہے, اور اس کی تفصیلات اور جزیات اور اس کی پہنائیاں دور دور تک انسان کو اپنے ساتھ لے چلتی ہیں، اور یہ مسافر جا بجا منزل کا شعور بھی پاتا ہے اور نشانات منزل کو بھی دیکھتا ہوا بھٹکتا نہیں، بلکہ کشادہ صاف سیدھی چارائے مستقیم پر چل پڑتا ہے. ہماری حیثیت اس معاشرے میں دائی الی اللہ ہی کی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہماری حیثیت دائی اللہ کی، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی بات لوگوں کو بتانے والا، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا، اور خود بھی مجسم اور سراپا اللہ کا ہو رہنے والا. ظاہر ہے کہ جس دعوت کو لے کر ہم معاشرے میں اٹھے ہیں اس کے سب سے پہلے مخاطب تو ہم خود ہی، کہ ہم اس دعوت کو سمجھیں، ہم اس دعوت کو اپنائیں، ہم اس دعوت سے واقفیت پیدا کریں اور ہمہ تن اور ہمہ وقت اس کے اندر ڈوب کر اس کو پانے کی، اپنے آپ کو پانے کی کوشش کریں. یہ دائی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کا ہو رہنے والا انسان، یہ ہماری اصل حیثیت ہے. آپ کیونکہ اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے دائروں میں اس دعوت کے پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہیں کہ اس دعوت کو آپ منظم بھی کریں، اس دعوت کے حوالے سے لوگوں کی تربیت بھی کریں، اس دعوت کی پہچان اور شناخت لوگوں میں پیدا بھی کریں، اس لیے اوروں کے مقابلے میں آپ زیادہ دائی ہیں، یعنی آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، آپ کی چال ڈھال سے، آپ کے طور طریقوں سے، آپ کے معاملات سے، آپ کی عبادات سے، آپ کے مطالعے سے، نشست و برخاست سے، ان تمام چیزوں سے یہ بات پھوٹی پڑتی ہو، بالکل عیاں ہوتی ہو کہ آپ دائی الی اللہ. قرآن پاک اس معاملے میں ہمارا اصل رہنما ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے اور اپنی سنت مطہرہ کو، اپنے اسوہ حسنہ کو. قرآن پاک کا چلتا پھرتا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ قرآن پاک کے امین بھی ہیں، آپ قرآن پاک کے پہنچانے والے، اس پر عمل کر کے دکھانے والے، اس کے قالب میں اپنے آپ کو اور پورے کے پورے معاشرے کو ڈھالنے والے، اس لیے قرآن پاک کا اتباع یا قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک کا فہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی سے حاصل ہوتا ہے. آپ ہی اس کے شارح بھی ہیں، آپ نے اس کی شرح فرمائی ہے، آپ ہی اس کے مفسر بھی ہیں، آپ ہی نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اور آپ ہی کی ذات گرامی نے بالآخر یہ ثابت کیا کہ قرآن پاک ایک انقلاب بھی ہے، ایک معاشرہ بھی ہے، ایک نظام بھی ہے، ایک تحرک بھی ہے، دلوں کو جوڑنے والا بھی ہے، ایک اخوت بھی ہے، ایک محبت بھی ہے، انسانوں کے رشتوں کو بحال کرنے والا، ان کو حقوق دلانے والا، ان کو فرائض بتانے والا، اور بالآخر ایک ایسی معاشرتی تقسیم اور ایک ایسی معاشرت کو تشکیل دینے والا کہ جس میں ساری اچھائیاں اور خوبیاں پائی جاتی ہوں اور ساری برائیوں اور خرابیوں سے لوگ بچنے والے ہوں. لہذا جب ہم دائی کا تذکرہ کریں گے، قرآن پاک کا تذکرہ کریں گے، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو آپ سے آپ ہوگا، کہ وہی دائی اللہ بھی ہیں اور اس کی مکمل مثال اپنی زندگی میں ہے، اس کا مکمل نمونہ. اور قرآن پاک بھی چلتا پھرتا قرآن پاک کسی کو دیکھنا ہو، مجسم قرآن پاک کا نمونہ کسی کو دیکھنا ہو، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی میں. دائی اور دعوت اللہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ دعوت کے حوالے سے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو واقعات ہمارے علم ہیں، وہ سب مکی اور مدنی دور کے واقعات ہیں. جب بھی ہم دعوت کا کوئی عنوان تلاش کرتے ہیں تو صحابہ کا ذکر آتا ہے، اس میں بھی مکی اور مدنی دور کے صحابہ آتے ہیں. اور وہاں پر ایک صورت احوال یہ بھی تھی کہ صحابہ نے یہ دعوت کفار کو اور مشرکین کو پہنچائی، لہذا دعوت کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ کہیں یہ موجود ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ فرض کیجئے کہ انکار کرے، کہ میں تو جمعیت میں شامل نہیں ہوتا، میں تو جمعیت کو کوئی اچھی تنظیم نہیں سمجھتا، یہ رہی تمہاری کتاب میں واپس تمہیں کرتا ہوں، تو ہمارے ذہنوں میں بھی کہیں اگر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اس کو مسترد کر دے، جو اس کو قبول نہ کرے، جو ہمیں ووٹ نہ دے، جو ہمارے ساتھ نہ چلے، جو ہمارا انکار کر دے، تو کہیں ذہنوں میں یہ بات اگر بیٹھی ہوئی ہو کہ وہ پھر اس کا رتبہ اور مرتبہ بھی وہی ہے کہ جو صحابہ کی دعوت کو رد کرنے والوں کا تھا، تو یہ غلط فہمی ہے کہ جو رفع ہونی چاہیے. نہ ہماری حیثیت وہ صحابہ والی ہے اور نہ ہم کفار و مشرکین کے درمیان دعوت پھیلا رہے ہیں، بلکہ ہم دعوت تو مسلمانوں ہی کے درمیان اس کام کو کر رہے ہیں. کسی کا ہماری کتاب واپس کر دینے، ہمیں ووٹ نہ دینے، ہمارے اجتماع میں آنے سے انکار کر دینے، ہمیں برا بھلا کہنے سے، کسی کا بھی جو اسلام کا اور مسلمان ہونے کا مقام ہے اس سے وہ نہیں ہٹ جاتا. جب آپ اس بات پر زیادہ غور کریں گے تو دراصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ پا جائیں گے کہ جن لوگوں میں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سے ہمارے رویے کیا ہو، ان سے ہمارا برتاؤ اور سلوک کیسا ہو، اور ان کے بارے میں ہماری رائے کیا ہونی چاہیے. مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت کا کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی. آسان تو ان معنوں میں ہے کہ سارے مسلمان، کوئی کسی سے کمتر اور کوئی کسی سے برتر مسلمان نہیں، چاہے کوئی ایم ایس ایف میں ہو، کوئی این ایس ایف میں ہو، کوئی پی ایس ایف میں ہو، کوئی اس پارٹی میں یا اس پارٹی میں ہو، لیکن اس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ تو ہر شک و شبہ سے بالا. اس لیے ہم جن لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں وہاں یہ مغالطہ ہم کو نہیں ہونا چاہیے واقعات پڑھتے پڑھتے کہ جیسے ہم کسی صحابی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں یا وہ کام کرنے کی وجہ سے ویسے ہو جاتے ہیں، اور جو انکار کرے وہ گویا کفار و مشرکین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. نہیں، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں. اس کے نتیجے میں آپ سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ پھر یہ دعوت کا کام جب آپ کرتے ہیں اور اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے درمیان کرتے ہیں تو جو ان کے حقوق ہیں ان کو تو آپ ہمیشہ ادا کرتے رہیں. مسلمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جس کو بھی چھینک آئے گی وہ الحمدللہ کہے گا، آپ یرحمک اللہ کہیں گے. وہ چاہے ایم ایس ایف والے کو چھینک آئے یا پی ایس ایف والے کو چھینک آئے یا این ایس ایف والے کو آئے، اس کا یہ حق تو محفوظ ہے مسلمان ہونے کا. وہ مرے گا تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، وہ بیمار پڑے گا تو آپ اس کی عیادت کریں گے. یعنی دعوت میں سہولت ہے مسلمانوں میں، یہ طریقے تو اس کے اندر موجود ہی ہیں. اس کے جو حق بحیثیت مسلمان کے آپ کے اوپر ہیں ان حقوق کو ادا کرنا یہ تو ازبز ضروری ہے. یعنی بے نظیر کو بھی چھینک آئے گی تو اس پر یرحمک اللہ کہنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ کسی اور کو چھینک آئے اور آپ یرحمک اللہ کہیں. اس میں پارٹیاں یا کسی اور راستے پر چلنا جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ بات بھی ذہن میں تازہ ہونی چاہیے کہ دعوت کے راستے کی یہ رکاوٹیں جو ہم نے کھڑی کر لی ہیں کہ اگر لوگ مختلف پارٹیوں کے ہیں تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، سب سے نرمی اور محبت اور ملائمت کے ساتھ ملنا، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو اور کسی پارٹی کا بھی ووٹر. آپ اگر غور کریں تو میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ زندگی کے دوسرے دائروں میں ہم دعوت کے ان رویوں کو جانتے ہیں، لیکن خود دعوت کے میدان میں ان رویوں کو ہم نہیں برتتے. میں ذرا اگر اس کی وضاحت کروں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے عزیز و اقارب، ہماری اپنی برادریاں، ہمارے اپنی شادی بیاہ کی اور خوشی و غمی کی تقریبات، ان میں تو ہم معمول کے مطابق شرکت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور وہاں جس کا جو مقام اور جو حیثیت ہے وہ اس کو ہم دیتے بھی ہیں. لیکن دعوت کے میدان میں ہم نے کچھ ایسے رویے اختیار کر لیتے ہیں کہ جو دعوت ہی کے منافی ہوتے ہیں. اسی لیے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے ویسے تو بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی خشکی ان کے اندر پائی جاتی ہے. تعلقات اور معاملات میں خاص قسم کا رویہ دوری کا ان کے اندر موجود. اپنے لوگوں سے تو ٹھیک ملتے ہیں، باقی لوگوں کے معاملے میں یہ اتنے کھل کر اور کھلی باہوں کے ساتھ نہیں. آپ دیکھیے کہ معاشرے میں جس دکاندار سے آپ سودا خریدتے ہیں، اس میں تو یہ نہیں دیکھتے آپ کہ وہ دکاندار جو ہے وہ کون ہے، کس پارٹی کا ہے، کس پارٹی کا ووٹر ہے، بلکہ اگر آپ کی اپنی دکان ہے تو ہر ایک کو دودھ بیچتے ہیں، آپ پنساری کی دکان ہے ہر ایک کو سودا دیتے ہیں، آپ اس سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ بتاؤ ووٹ کس کو دیا تھا، پیپلز پارٹی کو دیا تھا یا مسلم لیگ، پھر میں سودا نہیں دوں گا. لیکن دعوت کے میدان میں جہاں ضرورت اس سے بھی زیادہ اچھے رویوں کی تھی، وہاں اگر ہمارا خیال یہ ہو کہ پیپلز پارٹی والوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، نیب والوں سے نہیں ملنا چاہیے، مسلم لیگ والے بہت برے ہوتے ہیں، ایم کیو والے بڑے خراب ہیں، کچھ ایس بی ایس زیادہ لوگ ہیں، کچھ قوم پرست لوگ ہیں، کچھ دہریے ہیں، کچھ مفاد پرست ہیں، کچھ سیکولر ہیں، وہ تو ہیں سارے لوگ ہیں، لیکن ان سے تو پھر اور زیادہ قربت ہونی چاہیے. تو یہ ایک معاشرے کا تضاد ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ویسے تو معاشرہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ساری دکانیں، سارے بازار، ساری برادریاں، سارے خاندان، ساری خوشی غمی کی تقریبات، وہاں کسی کے اس کے اندر تفریق نہیں ہے. لیکن دعوت کے میدان میں جہاں یہ تفریق بدرج اولا نہیں ہونی چاہیے، وہاں ہم اس تفریق کی وجہ سے فاصلے پیدا کر لیں. ان فاصلوں کا دور ہونا، گھٹنا ضروری ہے. اسی طرح ایک مغالطہ دعوت کا یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ دعوت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، یعنی آپ تو خیر پڑھے لکھے لوگوں میں کرتے ہی ہیں کام، طلبہ ہیں وہ سارے، لیکن عام معاشرے کے اندر بھی اگر ابھی سے آپ کا یہ ذہن بن گیا یہ تو کتابوں کی دعوت ہے، یہ تو علم کی دعوت ہے، یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ابھی سے اگر یہ ذہن بن جائے گا تو آگے چل کر یہ ذہن بہت ہی خطرناک ثابت ہو. یعنی اس دعوت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ظالم کے لیے بھی ہے، مظلوم کے لیے بھی ہے، حاکم کے لیے بھی ہے، محکوم کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، بادشاہ کے لیے بھی ہے، رعایا کے لیے بھی ہے. البتہ اس دعوت کی تاریخ یہ ہے کہ غریب اسے زیادہ قبول کرتے ہیں، مترفین اور امیر کم قبول کرتے ہیں، بادشاہ اسے کم قبول کرتے ہیں، رعایا زیادہ قبول کرتی ہے، مظلوموں نے ہمیشہ اس کو زیادہ لبیک کہا ہے، اس دعوت پر ظالم اس طرف کم آئے ہیں، لیکن ہے یہ سب کے لیے. اسی طرح یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، بے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی. آپ کے اپنے ماحول میں بھی بہت سارے لوگ بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن ڈرائیوروں سے آپ کا واسطہ پیش آتا ہے، جن چپڑاسیوں سے آپ کا واسطہ پیش آتا ہے، جن خاک روبوں سے آپ کا واسطہ پیش آتا ہے، جن پی این سے آپ کا واسطہ پیش آتا ہے، جی عام طور پر یا جن سے آپ سودا سلف لیتے ہیں، یعنی جن کینٹینز کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، جن ہاسٹلز کے اندر آپ رہتے ہیں، وہاں جتنے خدمتگار ہیں، کچنز کے اندر جو لوگ ہیں، سب بے پڑھے لکھے شمار ہیں، اور ہمارے رابطے میں یہ سارے لوگ رہتے ہیں لیکن دعوت سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں. اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ تنظیمی ادوار سے ہم سمجھتے ہیں کہ پھر تو ہمیں دعوت نہیں پہنچانی، ہم تو اپنے دائرے کے اندر کریں گے، لیکن زیادہ بڑا سبب پورے معاشرے میں یہ ہے کہ بے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت ان کے لیے ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ سارے ٹھیلے والے اور چھابڑی والے اور چھوٹے دکاندار اور محنت کش لوگ اور اینٹیں اٹھانے والے اور ملبہ اٹھانے والے ڈھونے والے یہ سب لوگ اس کے مستحق ہیں. اور اس لیے میں ان دونوں باتوں کو ملا کر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دعوت سے پہلے دائی کے دائیانہ رویوں کی اہمیت. اگر دائیانہ رویے آپ نہیں اپنائیں گے تو دعوت نہیں پہنچا سکے. دائیانہ رویے جو ہیں وہ اچھے اخلاق کے, ملنساری کے, نرمی کے, محبت کے, اپنائیت کے, عاجزی کا رویہ, یعنی دائی کو لوگوں کے سامنے عاجزی کا, انکساری کا اظہار کرنا چاہیے. اگر وہ اس عادت کو اپنے اندر ڈھال نہ سکا ہو, جذب نہ کر سکا ہو, تو غصے میں, جھنجھلاہٹ میں تنک کر, تن کر, تو کوئی دعوت نہیں پیش کی جا سکتی. دائیانہ رویوں کی دعوت سے بھی زیادہ اہمیت ہے. اور آپ جتنے واقعات پڑھیں گے لوگوں کے مسلمان ہونے کے بھی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی, اس میں بھی کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جو دعوت کو سن کر اور سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں. زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو دائیانہ رویوں کی وجہ سے مسلمان, دائیانہ اخلاق کی وجہ سے مسلمان. یعنی وہ عورت کے جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی, جب ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں لوگوں سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے, اس عورت نے ہم پر کوڑا نہیں پھینکا, تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج وہ عورت بیمار ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو پھر اس کی عیادت کرتے ہیں. یعنی یہ رویہ احسان کا رویہ. آپ اس کے پاس گئے, اس کے سرحانے کھڑے ہوئے, اس کی عیادت کی, اس کے لیے دعا کی, صحت کے لیے اس کی دعا کی. وہ عورت اسی رویے کی وجہ سے مسلمان ہو, کوئی شرک اور توحید کی دعوت نہیں پیش کیا. اس لیے دعوت کے سلسلے میں یہ دائی کے حوالے سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مجموعی رویوں پر انفرادی اور اجتماعی ضرور غور کریں, اجتماعات میں بھی اور ویسے بھی گفتگو میں بھی, تبادلہ خیال میں بھی. اگر ہمارے رویے غیر دائیانہ ہیں تو چاہے دعوت ہمارے پاس بہت اچھی ہو, کتابوں کا سیٹ بہت اچھا ہو, چھپی ہوئی بہت عمدہ سفید کاغذ پر چھپی ہوئی کتابیں موجود ہوں, لائبریریاں بہت اچھی ہوں, دفتر بہت اچھے ہوں, بورڈ ہم نے بہت اچھے لگائے ہیں, اجتماعات ہم بہت اچھے کرتے ہیں, اتنی اچھی دعوت اور اتنے زیادہ وسائل کے باوجود اگر میرے اور آپ کے رویوں کے اندر لوگوں کو کشش نظر نہ آئے, جذب و انجذاب نہ دکھائی دے اور لوگ اس کی طرف لپکنے کے لیے تیار نہ ہو, تو دعوت کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور اب بھی آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر قرآن تو موجود ہے نا, کس گھر میں, کون سا گھر ایسا ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک موجود نہ ہو؟ لیکن خود قرآن تو کچھ نہیں کرتا, حاملین قرآن کو کچھ کرنا پڑتا. یعنی فی نفس ہی انقلاب 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 زندہ باد کے اور انقلاب انقلاب کے نعرے تو لگتے ہیں, لیکن انقلاب خود تو کوئی چیز نہیں ہے. انقلابی انسان جو ہے وہ اصل چیز, جس انقلاب کے پیچھے انسان نہ ہو وہ انقلاب کبھی نہیں بڑھ پاؤ. اس لیے دائی کے حوالے سے تو یہ ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد, اگر ہم قرآن کی طرف آئیں, قرآن پاک کے بارے میں بھی ایک دو باتیں میں عرض کرتا چلوں. قرآن پاک اس اعتبار سے تو عجیب و غریب کتاب ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس کو اتنے لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوا. یعنی حفاظ قرآن پاک کے جتنے ہیں اور ہر جگہ ہیں, ہر زبان کے بولنے والے, ہر علاقے کے رہنے والے, دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو جس کو لوگ یاد کرتے ہوں, حفظ کرتے ہوں اور اس کو پلو باندھ لیتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اس قرآن پاک کی مظلومیت ہے, اور یہ ظلم اس پر غیروں نے نہیں بلکہ اپنوں ہی نے کیا ہے کہ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی ہے نہیں کہ جس کے پڑھنے والے اس کو سمجھتے نہ ہوں, یاد کرنے والے بھی پڑھنے والے, کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی. بلکہ معمولاً کوئی کتاب ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کو لوگ پڑھتے تو ہوں لیکن اس زبان سے نہ واقف. یہ واحد کتاب ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس زبان کو نہیں جانتے جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور عملاً یہی ہے, آپ جتنا بھی غور کریں. یہ اس اعتبار سے بھی واحد کتاب ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں سب میں اس کے ترجمے مل جائیں. لیکن اس کے ترجمے ہونے کے باوجود اور اب تو تفسیریں بھی، اس کو سمجھ کر پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر ملے. ایک ایسی کتاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انقلاب کی کتاب، یعنی جس نے، جس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے ماضی میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور آج بھی جو لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں ان میں دشمنوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے کہ جو اس بات سے خائف ہیں کہ یہ کتاب کہیں پھر انقلاب نہ لے آئے، اور اس کے ماننے والے اس کی طرف رجوع کر کے اس کے انقلاب کو عام نہ کر. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کروں گا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ قرآن پاک کا فہم بھی عام ہوا ہے، اس کے ترجمے، اس کی تفسیریں، اس کا تعارف بھی عام ہوا ہے، اس کا چرچا بھی عام ہوا ہے، اس کا ذکر بھی عام ہوا ہے، اور ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ، ہر علم کے حاصل کرنے والے لوگ قرآن کے علم کی طرف، قرآن کے مفہوم کی طرف، قرآن کے انقلاب کی طرف بڑھتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے جا بجا نظر آتے ہیں. لیکن اس قرآن پاک کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق کیسا، جبکہ وہ اپنی ذات کے اندر دائی بھی، دائی اللہ، ایک جیتا جاگ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ، ایک شغف اس کے ساتھ، ایک گہرائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کیا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ کیسا تعلق ہو اور کیوں کر یہ تعلق. واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں تھے، تہجد جس کو کہتے ہیں، حالت قیام جس کو کہتے ہیں، وہ تو قرآن پاک سے شغف اور تعلق ہی کا ذریعہ. آپ حالت قیام میں تھے، سورہ ابراہیم آپ تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ہیں کہ رب انہن ادللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، تو بس پھر اسی آیت پر ٹھہر گئے. پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. واقعات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر پوچھیں کہ کیا بات، کیا ماجرا ہے، کیوں ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا سبب ہے رونے کا، کہ آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے فرما رہے ہیں کہ پروردگار، جو لوگ تیرے راستے پر چلنے والے، تیرا اتباع کرنے، میرا اتباع کرنے والے، ان کے بارے میں تو تیرا وعدہ ہے کہ تو ان کو معاف کر دے گا، وہ تو مجھ سے تعلق رکھنے والے، میرا اتباع کرنے والے، میری امت کے لوگ ہیں، ان کے لیے تیرا وعدہ ہے کہ تو ان کو معاف کر دے. ومن آسانی، اور جو لوگ معصیت کرنے والے ہیں، گناہوں کی طرف نکل جانے والے، فانک غفور الرحیم، تو جو لوگ انحراف کرنے والے ہیں تو خود ہی بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کی اس دعا کو پڑھتا ہوں تو خیال گزرتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی امت کے لیے سبھی کچھ مانگ لی، کہ جو نیک ہیں ان کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تیرا وعدہ ہے کہ تو ان کو معاف کر دے، اور جو غلط کار ہیں ان کو ان کے سلسلے میں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تو خود ہی بڑا معاف کرنے والا ہو، غفور الرحیم. تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کی اس دعا کو پڑھتا ہوں تو اپنی امت کا خیال مجھے ستاتا، اس لیے روتا ہوں. اب دیکھیے، یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ شغف اور تعلق کی بات، کہ کس طرح ڈوب کر آدمی پڑھتا ہے اس کو، اس کے مفہوم سے آشنا ہو کر، اس کے اندر جو چیز پنہا ہے، اس کے احساسات کو، جذبات کو، ان کے احتیاط کو محسوس کرتے ہوئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اچانک اور آنن فانن ہر شخص کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہدف یہ سامنے ہو نا، کہ اس قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا ہے, اس کا اس طریقے سے گرویدہ ہونا ہے. یعنی واقعات میں تو آتا ہے, ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا, پڑھ بھی لیتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ بھی لیتا ہوں تو یاد نہیں رہتا, تو مجھے تو کوئی ایسی آسان سی بات بتا دیجئے جو مجھے یاد رہے اور جس سے ذکر کیا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس نے سنا تو زور سے ہنسا, کہنے لگا حضور اس میں میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو سب کچھ اللہ کے لیے, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ, سب اسی کی تعریف, اسی کی حمد, اسی کی ثنا, مجھے تو کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس میں میرے بارے میں کوئی چیز ہو, میرا کوئی ذکر جس میں ہوتا. اس کی یہ منطق سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور فرمایا کہ اچھا پھر تم وہ ذکر کیا کرو, رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما, مجھ پر رحم فرما, میری مغفرت فرما, مجھے عافیت نصیب فرما. اس نے سنا تو بہت خوش ہوا, اٹھ کے کھڑا ہوا, اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے, ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لیں اور کہا کہ حضور میں نے ایک ذکر کو اس میں بند کر لیا ہے اور دوسرے ذکر کو دوسری مٹھی میں بند کر لیا ہے اور میں اب ان دونوں کو کبھی نہیں چھوڑوں. مجلس سے اٹھ کر چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ لوگوں, اس شخص نے آج جو وعدہ کیا ہے اگر یہ اس پہ قائم رہا تو زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس کے حصے میں لکھی گئی. اس واقعے میں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جس کا نام بھی نہیں پتا, کون شخص, ایک غیر اہم غیر معروف عام سا کوئی آدمی, لیکن اسے بھی اس بات کی فکر ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کو ذہن میں برقرار رکھا جائے. اور جب وہ یہ کام نہیں کر پاتا تو یہ فکر مندی اس کو کشا کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتی. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا جائے. جمعیت میں اس کے بڑے مواقع, یہ جو ہم رپورٹ لیتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, بار بار اس پر پوچھتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں کہ مطالعہ قرآن کتنے دن کیا, ہفتے میں کتنے دن مطالعہ قرآن, یعنی یہ عادت ڈالنا مقصود ہے کہ قرآن سے ہم بار بار رجوع کریں. جو زبان ہم جانتے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے, اس کی تشریح موجود ہے, اس کی تفہیم موجود ہے, آسان تفسیریں موجود ہیں. یعنی یہ تو دائی اللہ کی حیثیت سے, اور آپ تو ذمہ دار ہیں اپنے اپنے مقامات پر, ناگزیر ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق, اس کے زیادہ سے زیادہ حصے یاد کیے جائیں, تراجم کے ساتھ اس کو مختلف جگہوں سے پڑھا جائے اور یہ عادت ڈالی جائے کہ قرآن پاک سے جو غذا میسر آتی ہے, سوچ کی جو لہریں متعین ہوتی ہیں, نقطۂ نظر اور فکر اور زاویہ فکر کے اندر جو تبدیلی رونما ہوتی, اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ انسان کا. اس طرح صبح ناشتہ نہ ملے تو ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے, آتے قل اللہ پڑتی ہیں, دن میں کھانے کو نہ ملے, رات کو سونے کو نہ ملے, تو آدمی کی طبیعت کے اندر ایک جھجلاہٹ تھی, ایک اشتعال سا, ایک رد عمل سا پیدا ہوتا ہے. تو جس دن آدمی قرآن پاک نہ پڑھے, اس کا مطالعہ نہ کرے, کچھ وقت اس کے لیے نہ نکالے اور صرف نہ کرے, تو طبیعت میں کوئی کمی, کوئی خلا, کوئی کمزوری, کوئی ضعف, کوئی طلب, کوئی جستجو پیدا ہونی چاہیے. اور یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا بلا شبہ, بار بار اس کی طرف متوجہ ہونے سے, بار بار یہ کام کرنے سے, ہفتوں اور مہینوں اور سالوں اس کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنے اور اپنے آپ کو جذب و انجذاب کے مرحلے سے گزرنے, اس کے نتیجے میں بالآخر قرآن پاک خود انسان کو تھام لیتا ہے, اس کو مستحکم کر لیتا ہے, قدموں کو جما دیتا ہے. یعنی دائی کو قرآن سے تو جدا نہیں کیا جا سکتا, اور قرآن پاک یہ زبانوں پر روا ہوں تو نماز کا بھی لطف ہے. یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت سے اذکار ہیں جو شامل ہیں, مسنون ہیں تمام چیزیں, اس کے سجدے بھی, اس کے رکوع بھی, اس کے اذکار بھی, اس کی دعائیں بھی, حمد و ثنا بھی, اس کا قاعدہ بھی، اس کا قومہ بھی، اس کا رکوع قیام بھی. لیکن جو قرآن پاک اس میں حالت قیام میں پڑھا جاتا ہے، اگر قرآن پاک کے ساتھ ایک جیتا جاگ کا تعلق ہو، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے مفہوم سے آشنا ہوں، اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب یہ آیتیں کہاں کہاں پڑھی ہیں، مسنون ہیں، تو نماز کا بھی لطف دوبالا ہو جاتا ہے، نماز میں بھی طبیعت لگنے لگتی ہے، اور نماز پڑھ کے بھی ایک راحت، ایک سکون، ایک کیفیت ایمانی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے دائی اور قرآن کا تو چولی دامن کا ساتھ، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. اور دائی کو معاشرے میں جو انقلاب برپا کرنا ہے، جو تبدیلی لے کر آنا ہے، جن لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا ہے، جن لوگوں کو اپنے جلو میں چلانا ہے، جن کا جمگٹا اور جن کا جتھا بنا کر معاشرے میں اپنی پہچان کو منوانا ہے، اس کے لیے بھی قرآن پاک ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس کی ایک ناگزیر حیثیت. اس لیے اگر ان دونوں چیزوں کو آپ جمع کریں، دائی کو اور قرآن کو، تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی مضبوط بنیاد ہے کہ جو دائی کو فراہم ہوئی قرآن پاک کی شکل، ایک مضبوط اصول ہے کہ جو اس کو ملا ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، تاریخ کا ایک تسلسل ہے جو اس کو میسر ہے. لہذا دائی اور دعوت کے نقطہ نظر سے یہ قرآن پاک جو ہے، یہ پھر دائی اللہ کا احتساب بھی کرتا ہے، یہ اسے آئینہ بھی دکھاتا ہے، یہ اس کے لیے تذکیر کا باعث بھی ہوتا ہے، یہ اس کا متصف بھی بن جاتا ہے، اور یہ اس کا صحیح معنوں میں خیرخواہ بھی ثابت ہوتا ہے. دائی غلط کام کرے تو قرآن اس کو ٹوکتا ہے، دائی صحیح راستے پر چلے تو اس کو مسرت سے ہمکنار کرتا ہے، دائی مشکلات سے دوچار ہو تو اس کو استقامت کا درس دیتا ہے، دائی مصائب کے اندر گھرا ہو تو اسے تمانیت قلب کی طرف لے آتا ہے. یعنی دائی کا اور قرآن پاک کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی پہچان. اس لیے جسے دعوت کا کام معاشرے کے اندر کرنا ہو، اسے قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ، ایک انس، ایک تعلق اور ایک اپنائیت کی کیفیت پیدا کرنی ہوگی، اور یہ تسلسل عمل سے ہوگی. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تربیت گاہ سے اٹھیں گے آپ تو یہ کام ہو چکا ہوگا، صرف اس کی چاہت، اس کی پیاس لے کر اٹھیں، اس کی خواہش اور اس کی طرف بڑھنے کا عزم لے کر اٹھیں تو پھر یہ کام آسان ہونے لگتا ہے، اور مداومت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو انجام دے تو واقعی وہ سرور محسوس ہوتا ہے، وہ کیف محسوس ہوتا ہے کہ جو بالآخر اگر قرآن پاک کا مطالعہ چھوٹ جائے تو ایک کمی کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتا ہے. تو دائی اور قرآن میں سے اگر آپ دیکھیں تو اور کا لفظ زائد ہے، دائی بغیر قرآن کے نہیں ہے، اور قرآن اگر بغیر دائی کے ہو تو جزدانوں میں لپٹا ہوا اور تاکوں میں سجا ہوا، ہر گھر کے اندر رکھا ہوا، پکار رہا ہوتا ہے ظلم کی داستان، جو اس پر ظلم ہمارے ہاتھوں روا ہے، بزبان حال سنا رہا ہوتا ہے، جس قرآن کا کوئی ماننے والا نہ ہو، جس قرآن کو لے کر اٹھنے والا کوئی نہ ہو، جس قرآن کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر کرنے والا اور اس طرف لوگوں کو بلانے والا کوئی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن جزدانوں میں لپٹا ہوا بے کسی کی اور بے بسی کی تصویر ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی تعلیم کو اور اس کے پیغام کو جلا دینے کے لیے، اس کے پیکر کو اور حاملین قرآن کو اور دائی اللہ کو جو کام کرنا ہے وہ کام آپ لے کر اٹھیں. اور اس سلسلے کی ایک اور آخری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب جانتے ہیں لیکن بعض تضادات کا شکار ہیں. دائی کو ان تضادات کا علم ہونا چاہیے تاکہ دعوت کا پہنچانا اس کے لیے آسان. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن پاک کے 29 پارے مانتا ہوں، ایک نہیں مانتا، تو کہیں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ آدمی پھر مسلمان تو نہیں رہ سکتا. بلکہ ایک پارہ تو بڑی بات ہے, کوئی کہے کہ میں ایک آیت نہیں مانتا تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت نہیں مانتا یا مانتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں قرآن پاک کی ایک آیت کو نہیں مانتا یا مانتا ہوں, کیا مانتا ہوں؟ یعنی یہ تو لوگ مانتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت زمین پر پڑی ہوئی مل جائے تو ہر شخص اس کو اٹھا لے گا, اس کی دھول کو جھاڑے گا, اس کو آنکھوں سے لگائے گا, اس کو سر پہ سجائے گا, اس کو تاب کے اندر بٹھا دے گا, یعنی اس کا تقدس, اس کا احترام, اس سے محبت. لیکن اگر اسی آیت کے اندر یہ لکھا ہو کہ سود لینے والے اور دینے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں, اس کو نہیں مانتا, یعنی اس کے حکم کو تو نہیں مان رہا, لفظوں کو مان رہا ہے. یہ اقتدار تو موجود ہے نا. اسی لیے مشہور مثال ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر دعوت کا تو پھر پیمانہ یہی ہے نا کہ کیسے اس دعوت کو پہنچایا جائے. یہ دونوں باتیں ایک شخص کے اندر موجود, وہ قرآن کو مانتا بھی ہے, یعنی اللہ کی کتاب مانتا ہے, حرف آخر مانتا ہے, اس کے تقدس اور اس کے احترام اور اس کی محبت سے سرشار, لیکن اس کے حکم کو نہیں مانتا, اس کی بات کو نہیں مانتا. تو اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسا کہ کوئی شخص اپنے دور دراز علاقے میں رہتا ہو اور اپنے باپ کا کوئی خط وصول کرے جس میں باپ نے اس کو لکھا ہو کہ بیٹا خط ملتے ہی 200 روپے کا منی آرڈر گھر کر دینا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور یہ 2 دوائیں میں لکھ رہا ہوں, ماں تمہاری بیمار ہے, فوراً یہ 2 دوائیں ارسال کر دینا. اور وہ بیٹا باپ کا خط پا کر خوشی سے پھولا نہ سمائے, اس خط کو بار بار پڑھے, سارے لوگوں کو سنائے اور کہے کہ میرا باپ کتنا عظیم ہے, دیکھو کتنا اچھا خط اس نے مجھے لکھا ہے, اس کو بار بار لفافے میں رکھے, اس کو بار بار جیب کے اندر رکھے, سوئے تو سرہانے کے نیچے, تکیے کے نیچے رکھے, ہر صبح اٹھ کر پڑھے اور کہے کہ میرا باپ کتنا عظیم ہے, کتنا اچھا خط لکھا ہے, کتنی پیاری باتیں لکھی ہیں, لڑکھڑاتے ہاتھوں سے لکھا ہے, بڑھاپے اور ذوق کے باوجود لکھا ہے. اور کوئی اس سے پوچھے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے, دوائیں بھیجی تم نے یا نہیں, منی آرڈر کیا؟ نہیں, اس کا ذکر نہ کر, باپ میرا بڑا عظیم ہے, خط بہت اچھا ہے, بار بار آنکھوں سے لگائے, بار بار سینے سے چمٹائے, بار بار خط کو دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ باپ کا لکھا ہوا خط ملا ہے. لیکن نہ ماں کے لیے دوائیں بھیجے, نہ باپ کے لیے 200 روپے بھیجے, تو کم سے کم الفاظ میں بھی لوگ کہیں گے کیسی ناخلاق اولاد ہے, باپ نے جو کہا ہے وہ تو کرتا نہیں, کہتا ہے باپ بڑا عظیم ہے اور خط اس کا بہت اچھا ہے, اور اس کو لفافے میں رکھتا ہے اور جو دار میں لپیٹ کر سرانے رکھتا. یعنی یہ وہ بات ہے, اگر آپ سنائے تو سب کچھ سمجھ میں آئے کہ اس قرآن پاک کے ساتھ بھی تو ہمارا یہی رویہ ہے. اسی کو اگر آپ آگے بڑھائیں, یعنی ایک شخص کا باپ بھی چوراہے پر کھڑا ہو, لوگ اس کی پگڑی اچھال رہے ہوں, لوگ اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہوں, لوگ اس کے چہرے پر تماچے مار رہے ہوں, لوگ اس کی داڑھی نوچ رہے ہوں, اور ذرا فاصلے پر اس کا بیٹا کھڑا کہہ رہا ہو کہ میرا باپ بڑا عظیم, اس نے مجھ کو پالا اور پوسا, اس نے مجھ کو پڑھا کر جوان کیا, اس نے مجھ کو اس قابل کیا, میں باپ کی عظمت کے گن گاتا ہوں, میں باپ کے تقدس کی قسم کھاتا ہوں, باپ کے احترام اس کا تذکرہ کرتا ہوں, لوگ کہیں کہ تمہارے باپ کی تو عزت پامال ہو رہی ہے, لوگ اس کو مار رہے ہیں, لوگ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, اس کی داڑھی کو نوچ رہے ہیں, تم تو آگے بڑھتے ہی نہیں. وہ کہیں نہیں, باپ بڑا عظیم ہے میرا, اور باپ کی عظمت کی اور تقدس کی, ایسے بیٹے کو آپ کیا کہیں؟ تو اگر لوگوں کو بتایا جا سکے کہ قرآن پاک اس کے اندر ایک نظام بھی ہے, اس کے اندر ایک انقلاب بھی ہے, اس کے اندر ایک حکم بھی ہے, اس کے اندر زندگی کا پورا گوشوارہ بھی ہے, اس میں زندگی کا پورا لاعمل بھی ہے, اور ہم کہیں کہ قرآن پاک بڑا عظیم, اس کی بات کو نہ مانیں, اس کی شریعت کو نہ لے کر آئیں, اس کی اچھائی و برائی کو قبول نہ کریں, اس کے قانون کو نافذ نہ کریں, اس کی تہذیب کو ہرگز نہ اپنائیں, اس کے نظام تعلیم کو ہرگز نہ رائج کریں, اس کی معیشت کو ہرگز اس قابل نہ سمجھیں کہ اس پر عمل کیا جائے, اور ہم کہیں قرآن پاک بڑا عظیم, اس کا لفظ بڑا عظیم ہے, اس کا ہر فرق بہت اچھا ہے, اس کو تاکوں میں سجاؤ, اس کو جزدان میں لپیٹو, اس کو اتنے اوپر رکھو کہ ہاتھ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے, وہ جا کے عمل کی نوبت آئے. دائی کے اندر یہ صلاحیت, یہ حکمت اور دانائی کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کے, اس کے پیغام کو جذب کر کے, اس کے انقلاب تک پہنچ کے عام لوگوں تک اس بات کو حکیمانہ انداز میں, اپیل کے انداز میں, دل و دماغ کو اپیل کی جا سکے, جس اس انداز میں وہ پیش کر سکے, یہ کام بھی اسی وقت ہوگا جب قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہو اور قرآن پاک کی بنیاد پر جو لٹریچر ہے اسلامی اس کے ساتھ ایک مس اور وابستگی. اس لیے میرے دوستو ساتھیوں اور عزیزوں, دائی اور قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مسلسل سوچا جانا چاہیے, مسلسل مطالعہ جاری رہنا چاہیے اور مسلسل اس کا مزداق بننے کے لیے اپنے اندر تحرک اور جذبہ بھی پیدا کرنا چاہیے اور اپنی سرگرمی اور فعالیت کا عنوان اس کو قرار دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.